ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا على أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات سورہ مبارکہ یاسین کی مختصر اور اجمالی تفصیل کے حوالے سے جس گفتگو کا انشاءاللہ ہم نے ارادہ اور نیت کی ہے اور کل جس حوالے سے پہلی نشست میں ہم سب جمع ہوئے تو کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ خداوند کریم نے رسول پاک کو متعارف کرایا پہچانوایا لوگوں کے سامنے ابتداءً مکے والوں کے سامنے اور پھر اس کے بعد تمام انسانیت کے واسطے کس حوالے سے رسول کا تعارف کس طریقے سے کرایا گیا کہ انکا لمن المرسلین لمن المرسلین کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقط آپ بھیجے گئے ہیں بلکہ جو آپ کے علاوہ اور لوگ بھی بھیجے گئے ہیں انسانوں کے طرف ہدایت کے لیے یعنی مرسلین ان میں سے ایک آپ ہیں یہ مطلب اس کا اور اس خبر پر یا اس دعوے پر دلیل کس چیز کو بنایا گیا والقرآن الحکیم یعنی پیغمبر کے رسول ہونے پر جس چیز کو دلیل بنا کے پیش کیا گیا جس چیز کی قسم کھائی گئی وہ قرآن حکیم ہے قرآن حکیم اور پھر اس کے بعد رسول کو پہچانوایا کیسے گیا کہ رسول کی سیرت رسول کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے علی صراط مستقیم یعنی کہ یہ رسول کس رستے پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے وہ رستہ کہ جس میں کوئی کجی نہیں ہے کوئی ڈیویشن نہیں ہے اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ لوگ پلیز اگر کوئی ایسے الفاظ مجھے احساس نہیں ہوتا اپنی گفتگو کے دوران کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے تو اگر کوئی ایسے لفظ ہو تو پلیز مجھے بتا دیا کریں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جیسے اس قسم کے الفاظ عربی زبان میں راہ اور سبیل اور صراط کے حوالے سے اکثر آتے ہیں کجی انحراف اب اس کے معنی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یعنی کہ کجی جسے ہم کہتے ہیں نا ڈیویشنز فرام دا وے فرام دا پاتھ تو یعنی صراط مستقیم کس رستے کو کہتے ہیں کہ جو رستہ بالکل سیدھا بغیر کہیں مڑے ہوئے بغیر کسی پریشانی کے ہمیں منزل تک پہنچا دے اچھا اس میں ایک پھر وہی جو عربی اور علمی اصطلاحات ہیں اس میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ صراط مستقیم میں نہ اختلاف ہے نہ تخلف ہے میں اس کے معنی بتا دیتا ہوں یعنی کیا مطلب ہوا کہ ایک رستہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کہیں پر جیسے کبھی آپ نے کسی پہاڑی سڑک پر سفر کیا ہو تو وہ سڑک کہیں چوڑی ہو جاتی ہے کہیں بالکل تنگ ہو جاتی ہے کہیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ایک طرف کھائی ہے ایک طرف پہاڑ ہے, یعنی اس طریقے سے وہ سڑک چل رہی ہوتی ہے کہ کہیں پر آپ تیز رفتاری سے چل سکتے ہیں, کہیں پر آپ کو اپنی سپیڈ بہت سلو کرنی پڑتی ہے, کہیں پر بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے. یہ رستہ کہلاتا ہے کہ اس رستے میں اختلاف ہے, یعنی تمام کا تمام رستہ ایک جیسا نہیں ہے, کہیں تنگ ہے کہیں کشادہ ہے, کہیں بمپس ہیں کہیں ہموار ہے. اور دوسرا تخلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رستہ, یعنی کہ ہم ایک رستے پر چلے جا رہے ہیں اور ہمیں آگے پتہ چلا کہ جناب 20 یعنی کہ آگے جو ہم دیکھ رہے ہیں 1 کلومیٹر تک سرے سے کوئی سڑک ہی نہیں ہے, سڑک ہی غائب ہے, رستہ ہی نہیں ہے, اب جائیں کیسے آگے, یعنی مثال کے طور پر کھائی آ گئی. تو یہ دونوں مسائل صراط مستقیم میں نہیں ہیں, یعنی نہ یہ رستہ ایسا ہے کہ کہیں بمپی رائڈ ہو, کہیں اسموتھ ہو, کہیں تنگ ہو, کہیں کشادہ ہو, اور نہ یہ رستہ ایسا ہے کہ آپ 2 کلومیٹر اور 4 کلومیٹر چلے اور اس کے بعد سڑک غائب ہو گئی ہو پھر واپس آ رہی ہے, بلکہ یہ رستہ ایسا ہے کہ جو شروع سے آخر تک کشادہ ہے, جس میں کوئی کجی یعنی کوئی انحراف نہیں ہے, کوئی ڈیویشن نہیں ہے, کہیں تنگی نہیں ہے, اور سیدھا اپنی منزل تک چلنے والے کو پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ صراط مستقیم کی مثال جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے دی. اچھا, آج میں تھوڑا سا جس چیز کو اور آگے ذرا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں وہ حکیم اور حکمت کے معنی ہے, تاکہ اس سے ہمیں ذرا اپنی عملی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سمجھ میں آئیں. کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حکیم کا مطلب کیا ہے, کہ جو کچھ انسان کو صاحب حکم بنا دے, یعنی حکیم وہ چیز ہے یا وہ صفت ہے کہ جس صفت کو حاصل کرنے کے بعد انسان کسی چیز کے بارے میں حکم کرنے کا اہل ہو جاتا ہے, یعنی فیصلہ دینے کا, رائے دینے کا اہل ہو جاتا ہے. یہ حکمت ہے, یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم آج کی جو ایجوکیشن ہے اس میں بھی اس بات کو اسی طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کو یقیناً علم ہے نا کہ مختلف لیولز ہیں, جیسے ایک گریجویٹ ہے, پھر اس کے بعد ماسٹرز ہے, ماسٹرز کے بعد ڈاکٹریٹ لیول ہے جو ہماری جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے. تو اس میں بیسیکلی ان کو اگر آپ بتانا چاہیں تو اس طریقے سے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ گریجویٹ لیول یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو ایک چیز کے بارے میں بنیادی طور پر تمام باتیں اچھے طریقے سے پتہ چل جائیں. یعنی اگر ایک گریجویٹ انجینئر ہے یا گریجویٹ ڈاکٹر ہے یا گریجویٹ بزنس مین ہے, تو اسے اپنے شعبے کے تمام چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ماسٹرز لیول پر جانے کے بعد وہ کسی ایک شعبے میں نظر رکھنے لگتا ہے, کسی ایک پہلو پر اس کی نظر گہری ہو جاتی ہے. ڈاکٹریٹ لیول پر آنے کے بعد وہ جس چیز پر ریسرچ کرتا ہے اس میں رائے دینے کا اہل ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے, یعنی کہ پھر جسے ہم کہتے ہیں صاحب الرائے ہو جاتا ہے وہ, کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے صحیح ہے یا غلط ہے, وہ یہ فیصلہ دے سکتا ہے. گریجویٹ لیول پہ یہ فیصلہ نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے, ایون ماسٹرز لیول پہ بھی فیصلہ نہیں دے سکتا. تو حکیم اس کو کہتے ہیں, یعنی حکیم وہ انسان ہے کہ جو فیصلہ دینے کا اہل ہو جائے, حکم دینے کا اہل ہو جائے. اچھا دوسرا, جی
لیکن آپ نے جو مثال دی بہت اچھی مثال ہے, لیکن پی ایچ ڈی لیول کا جو فیصلہ ہے وہ غلطی پہ بھی مبنی ہو سکتا ہے, لیکن حکیم کا فیصلہ غلطی پہ مبنی نہیں ہوگا.
نہیں, اگر حکیم خدا ہے اور خدائی ہے, یعنی جیسے مثال کے طور پر خدا نے اپنے آپ کو صفت حکیم کے ساتھ بیان فرمایا, صحیح, اور یا رسول کو اور قرآن کو حکیم کہا, تو یقیناً وہاں آپ کی بات صحیح ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے جو حکیم ہے, یعنی جیسے حکما میں ہم کہتے ہیں ارسطو ہیں افلاطون, جو حکماء قدیم کہے جاتے ہیں ارسطو اور افلاطون اور سقراط اور ان جیسے افراد, تو یقیناً یہ صاحب الرائے ہیں, لیکن ان کی رائے معصوم نہیں ہے. یعنی حکیم بھی دو قسم کے ہو سکتے ہیں, ایک وہ حکیم جو صاحب عصمت ہے, اور ایک وہ حکیم, یعنی کہ اب یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے جس کا کل میں ذکر کر رہا تھا, کہ علم کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جو انسان حاصل کرتا ہے، ایکوائر کرتا ہے، لرن کرتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جو لدنی ہوتا ہے، جو صاحب علم لدنی ہے اس کی حکمت معصوم ہے، اور جو وہ اس طریقے سے عالم بنا ہے انہیں جس نے علم ایکوائر کیا ہے، لرن کیا ہے، اس کی حکمت میں خطا کا امکان ہے، لیکن دیگر انسانوں کی نسبت اس کا معیار بہت بلند ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی حکیم یعنی جو حکم دینے کے قابل ہو جائے۔ اچھا، حکیم کا، حکمت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو صاحب حکمت ہے اس کا پایا یا اس کی بنیاد محکم ہوتی ہے، یعنی حکمت ہوا میں کھڑی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بلکہ حکمت کا جو کو سمجھنے کا دوسرا انداز یہ ہے کہ اس کی بنیاد محکم ہے، مضبوط ہے، یعنی اس کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ محکم بنیاد کیا ہوتی ہے کہ جس کو ہلایا نہیں جا سکتا، یعنی اتنا مضبوط اس کا پلر ہے، اتنی مضبوط فاؤنڈیشن ہے کہ اس کو گرانا یا اس کو ہلانا ممکن نہیں ہے اپنی جگہ سے۔ یہ حکمت کی دوسری علامت اور دوسری پہچان، یعنی محکم ہونا۔ اچھا، اب اس میں میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم، یعنی قرآن جو کتاب حکمت ہے، یہ ہمیں کیا حکمت تعلیم کرتی ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ قرآن اگر حکیم ہے تو جو لوگ قرآن کے نزدیک آئیں گے، جو لوگ قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، قرآن ان کو کس چیز کی تعلیم دے گا؟ حکمت کی تعلیم دے گا۔ جس رسول کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ انک لمن المرسلین، اور اس کی رسالت پر قرآن حکیم کی قسم کھائی، اس کو کیسے پہچانوایا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی رسول معلم حکمت ہے، قرآن کتاب حکمت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اسی، اور یہیں سے ہم اس بات کو، یعنی یہاں سے یہ جو جملے ہیں نا، یہ ہمارے لیے ایک پیراڈائم شفٹ کا سبب بننا چاہیے۔ کس اعتبار سے؟ کہ دین حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے۔ دین کوئی سیٹ آف ریچولز اور کسٹمز اور ٹریڈیشن سکھانے نہیں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب بار بار یہ بات ہو رہی کہ رسول کو خدا پہچانوا رہا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کو کہہ رہا ہے کہ والقرآن الحکیم، تو اس سے بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو لوگ بھی قرآن اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہیں اور ان سے اپنا رشتہ اور تعلق پیدا کرتے ہیں، انہیں کیسا ہونا چاہیے؟ صاحب حکمت ہونا چاہیے۔ اور صاحب حکمت ہونے کا مطلب ہے یعنی حقیقت کو پہچاننا، حقیقت پر نظر رکھنا، حقیقت کی معرفت حاصل کرنا۔ اور حقیقت سے تعلق ہمیشہ دو پہلوؤں سے ہوتا ہے، ایک علمی، ایک عملی۔ تو میں آج چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس حوالے سے اس بات کو بھی ذرا ہم ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم کی حکمت تھیوریٹیکل نہیں ہے بلکہ ٹوٹلی پریکٹیکل ہے۔ کہ اگر آپ کو یاد ہو، جو علی فیاض بھائی کے گھر پہ بات کی تھی ہم نے، جہاں پر میں نے وہ سورہ احزاب کی ابتدائی آیتوں سے گفتگو کی تھی کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ ابھی تم نے تصدیق کی، لیکن میدان عمل میں آ کے اپنی تصدیق کو ثابت کرو۔ کہ جب تک انسان میدان عمل میں اپنے ایمان کی سچائی کو ثابت نہ کر دے، اس کا ایمان خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23-39، 17 آیتیں، اور 17 آیتوں میں پورا کا پورا دین کا منشور ہے جو بیان کر دیا گیا ہے۔ اچھا، ان آیتوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان تمام تعلیمات کو بیان کرنے کے بعد خدا کہتا ہے کہ یہ وہ حکمت ہے جو ہم تم کو سکھا رہے ہیں، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کس حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل، ہم نے ابھی تو یہ بات کی کہ قرآن حکیم ہے، رسول کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن حکمت سے مراد کیا؟ فلسفہ یونان ہے؟ حکمت سے مراد کیا جو ہے ملا صدرہ کی فلسفی ہے مثال کے طور پر، یا آپ کے جو مغربی فلاسفہ ہیں ان کے مطالب و مضامین ہیں؟ کیا ہے حکمت؟ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے. یعنی جو ہماری ایک بہت بڑی غلطی جس کے ہم مرتکب ہوتے ہیں وہ یہ کہ قرآن سے ایک ٹرمینالوجی کو لیتے ہیں, مطلب اپنا پہناتے ہیں اس کو, اور یہاں پہ ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر ہم نے قرآن سے ایک لفظ اور ایک نظریے کو لیا ہے تو اس کو سمجھنا بھی قرآن سے ہی پڑے گا, اور قرآن کے ساتھ ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے کلمات جو اس کی تفسیر و تشریح کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے ایک جملہ سنا کہ عزائے امام حسین علیہ السلام مثال کے طور پر تمام گناہوں کو بخشوانے کا سبب ہے. یہ عزائے امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ انسان کے لیے جنت کو واجب کر دیتی ہے. یہ جملہ ہم نے اہل بیت سے لیا, اس کا مطلب بھی اہل بیت سے سمجھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ یہ جملہ اہل بیت سے لیا اس کے بعد باقی ساری کہانی ہماری اپنی. یہ ایسے نہیں دین چلتا کہ جب ایک چیز, یعنی کہ ایک بات جب قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ حکیم ہے پیغمبر, معلم کتاب و حکمت ہے, تو اب حکمت یعنی چے, حکمت کسے کہتے ہیں, اس سے قرآن کے در پہ آ کے سمجھنا پڑے گا. تو یہ بڑا اہم نظریہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف ایسا نہیں کہ ایک چیز, ایک لفظ ہم نے کہیں سے پک کر لیا معصوم کی زبان سے, اس کے بعد سارے معنی اپنی مرضی کے پہنائیں اور ایک پوری عمارت کھڑی کر کے بیٹھ گیا. یہ چیز گمراہی کا سبب بنتی ہے ہمیشہ. تو مختصراً, میں زیادہ تفصیل میں اس کی نہیں جاؤں گا, لیکن مختصراً اس کو حوالہ میں نے دے دیا, آپ اس کو پڑھیے گا یہ ضرور. سورہ بنی اسرائیل آیات 23-39. دیکھیں اب بات شروع کہاں سے ہوتی ہے. وَقَضَى رَبُّكَ, قَضَى کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قَضَى کے معنی ہوتے ہیں ایک ایسی چیز جس کا فیصلہ کر دیا گیا ہو, یعنی جس چیز کو ایفیکچویٹ ہونے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہ گئی ہو. یعنی کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا. فیصلہ کر دیے کا کیا مطلب؟ کہ اب اس بارے میں تیرا رب کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس بات کا فیصلہ کر دیا, یعنی بات حتمی ہو گئی, ختم ہو گئی, اب اس پر کسی قسم کے آرگیومنٹس کی گنجائش نہیں ہے. قضا ربک, تیرے رب نے قضا کر دیا, فیصلہ کر دیا. کس چیز کا فیصلہ کر دیا؟ اللہ تعبدو الا ایاہو, ہوشیار رہو کہ تم نہیں بندگی کرو گے سوائے اس کے. ٹھیک ہے, یعنی حکمت قرآن کی بنیاد توحید ہے. اللہ تعبدو الا ایاہو, کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم نہیں بندگی کرو گے سوائے اس کے. یعنی بندگی فقط اور فقط اللہ کے لیے, رب کے لیے, اور کسی اور کے لیے نہیں, کسی اور کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد کیا چیز شروع ہوتی ہے؟ حکمت عملی. یعنی میں اگر آپ سے ایک جملہ کہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں انشاءاللہ, کہ حکمت نظری, یعنی قرآن ہمیں دونوں قسم کی حکمتیں سکھاتا ہے, تعلیم دیتا ہے. حکمت نظری, یعنی جیسے آپ کہتے ہیں وزڈم, یہ کنسیپچول حکمت, اور حکمت عملی یعنی پریکٹیکل وزڈم, کہ انسان اپنی سوچ, اپنی فکر اور اپنے نظریے میں بھی محکم ہو, اور انسان اپنے عمل میں بھی محکم ہو, صاحب حکمت ہو. دونوں چیزوں کی, دونوں حکمتوں کی قرآن کریم مسلمانوں اور مومنین کو تعلیم دیتا ہے. حکمت نظری فقط اور فقط توحید ہے. اگر آپ اس چیز کو اپریشیٹ کر سکیں, حکمت نظری فقط اور فقط توحید ہے. آپ کوئی بھی مثال کے طور پر کاروبار کرتے ہیں, ایک کام کا آغاز کرتے ہیں, اگر آپ کا کام اور کاروبار ایک نقطے اور ایک مقصد پہ کنورج نہیں ہوتا, بیکار ہو جائے گا. है या नहीं? आप किसी भी चीज को डेवलप करें, किसी बिजनेस का आगाज करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करें, उसका एक फोकल पॉइंट, एक ऐसा गोल होना लाजमी है, एक गोल जिस पर तमाम चीजें कन्वर्ज करती हैं। तो हिकमत नजरी फकत और फकत तौहीद है और वहदत है, सही। हिकमत नजरी यानी कि जो विजडम है, कंसेप्चुअल विजडम है, वो तौहीद है, बस और कुछ नहीं। और यही चीज खुदा भी सिखा रहा है कि इस पूरी कायनात में जितना कुछ भी है वो सब का सब एक हकीकत की तरफ मुतवज्जे है, हकीकत वाहिद की तरफ मुतवज्जे है। यही हिकमत असली और हिकमत नजरी है, जिसको यहां पर बयान किया गया कि वक़्ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, बात खत्म हो गई। यानी हिकमत नजरी मुकम्मल तमाम हो गई, हिकमत नजरी अपने कमाल तक पहुंच गई, उसके बाद हिकमत अमली शुरू हो गई। हिकमत अमली का सबसे पहला पहलू क्या है? वबिल वालिदैन एहसाना। हिकमत अमली का सबसे पहला कदम अपने वालिदैन के साथ एहसान करना। और क्यों एहसान करना? और यानी कि ये वही टुकड़ा है कि जिसके तर्जुमे आप बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं ना, कि तुम्हारे वालिदैन अगर तुमसे कुछ भी कहें, बूढ़े हो जाएं, तो उफ ना कहो। और ये सब इसी इन्हीं आयतों के अंदर मौजूद है वो बयानात। और उनके लिए अपने कंधों को आजिज़ी के साथ झुका दो और कहो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। क्यों है ये? इसका इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं? हिकमत अमली का सबसे पहला मरहला एहसान बिल वालिदैन क्यों है? रुबूबियत के हवाले से। और सबसे बड़ी बात क्या है? देखें, अब ये हिकमत और आज के दौर की हिकमत कितनी कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। यानी आज के दौर की विजडम क्या है? कि जो कमजोर हो जाए उसको साइड पे करो, ये वालिदैन और ये बुजुर्ग और ये सब बूढ़े हो गए, इनके लिए ओल्ड हाउस बना के इनको साइड में बिठाओ। खिदमत करने का तसव्वुर नहीं है। अब खुदाई हिकमत क्या है? कि जिसने तुम पर एहसान किया है, जिसने तुम्हारी तरबियत की है, जिसने तुम्हारे लिए हक रुबूबियत अदा किया है, उसके आगे झुको, उसका एहसान मंद हो और आमालन एहसान मंद हो, और इतनी उसकी खिदमत करो कि सिवाय खालिक के किसी भी चीज से टकरा जाए तो मुजाहिम नहीं होना। अब ये कितनी डिफरेंट है ये विजडम हमारी आज की फैलाई हुई विजडम से, जो नाम निहाद हिकमत है उससे कितना मुख्तलिफ। वही मैं कह रहा था कि हिकमत खुदा से सीखनी पड़ेगी, फिर कुरान से सीखनी पड़ेगी। ये नहीं कि हमने कहा हिकमत और फिर सारी हिकमत अपनी अपने अपने मर्जी और मंशा और अपने मफाद के तहत। ठीक है, पहली सीढ़ी प्रैक्टिकल विजडम, और इसी को आप और फैला लीजिए। यानी जो जो हमारे साथ नेकी करे, एहसान करे, अब इसमें वालिदैन हैं, इसमें उस्ताद हैं, इसमें जिसे आजकल की जबान में कहा जाता है जो हमारे मेंटोर्स जो होते हैं, कि जो हमें तरबियत देते हैं, परवान चढ़ाते हैं, यानी सब का एहसान कबूल करो और उनके खिदमत गुजार हो और उनके एहसान को मानो। और फिर उसके बाद वह आते दल क़ुरबा हक़हु, के जो क़राबतदार हैं उनको हक दो, वल मिस्कीना वबन सबील। और ये विजडम, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये क़ुरान करीम की विजडम ये है कि इस्लामी माशरा वो होना चाहिए कि जहाँ कमज़ोर बाइज्जत हो, जहाँ यतीम का इकराम किया जाए, जहाँ मिस्कीन का खुद से बढ़कर ख्याल किया जाए। ठीक है, बहरहाल ये तमाम बातें इसको आप मुतालिया कर सकते हैं। आखिर में जब ये गुफ्तगू पहुँचती हैं 39 पर, आयत नंबर 39 पे, तो वहाँ जाके इरशाद होता है ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा। ये सब चीज़ें वो हैं कि जिसकी वही की तेरे रब ने हिकमत, तेरी तरफ हिकमत में से। ये हिकमत है कुरान। یعنی یہ حکمت ہے خدا کی نظر میں کہ انسان بدکار نہ ہو, انسان جس نے اس پر احسان اور نیکی کی ہے اس کے ساتھ احسان کرنے والا ہو, انسان ہر کمزور کی طرف بڑھ کر اس کو اٹھانے والا ہو, اس کی مدد کرنے والا ہو, کمزور کا ہاتھ تھامنے والا ہو, ٹھیک ہے. اور اسی میں پھر وہ باتیں آتی ہیں کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم, کہ اور اس چیز کے پیچھے مت پڑو گے جس کا تم علم نہیں رکھتے. یہ حکمت ہے. یعنی آج ہم دیکھیں ہماری کیا رویہ ہے, کچھ بھی نہیں جانتے جس چیز کے بارے میں اور سب اس کے بارے میں, اور اس میں سب سے مظلوم دین ہے, کچھ بھی علم نہیں رکھتے لیکن اس پر رائے زنی کرنا جو ہے نا وہ ہمارا پیدائشی حق ہے. ولا تقفو, نہیں جاؤ اس کے پیچھے, ما لیس لک بہ علم, جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے. اور اس کا اگلا ٹکڑا اور ہوشیار کرنے والا ہے, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمہاری سماعت, تمہاری بصارت اور تمہارا دل, دل میں پیدا ہونے والے خیالات, سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. یعنی کہ جو جس جہاں دل چاہ بول دیا, جو دل چاہ کہہ دیا, نہیں, ہوشیار, یعنی ایسی چیز کے بارے میں بات مت کرو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے, وہاں پہ رائے زنی نہ کرو. یہ حکمت قرآن ہے. اور یہ حکمت قرآنی کیا ہے, حکمت نظری و حکمت عملی دونوں کا مجموعہ ہے. اور آخر کہاں پہ ختم ہوتا ہے اس کا, ولا تجعل مع اللہ الہ آخر. شروع کہاں سے بات تھا, اللہ تعبدوا الا اياه, ختم کہاں پر ہو رہا ہے کہ ولا تجعل مع اللہ الہ آخر, کہ خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ قرار دو. یعنی ابتدا ہے توحید سے, انتہا ہے عملاً موحد ہونے پر, یعنی غیر مشرک ہونے پر. توحید پر ایمان اور شرک دو الگ چیزیں, اس کو ذہن میں رکھیے گا. توحید پر ایمان یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان, فقط اور فقط خدا کے آگے جھکنا, یہ ایک بات. شرک سے بری ہونا یہ الگ بات ہے. یعنی انسان اپنی عملی زندگی میں عملاً پریکٹیکلی مشرک نہ ہو. یہ بہت سے خدا پر ایمان رکھنے والے ایسے ہیں کہ جو عملاً مشرک ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 یہی ہے, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, کہ ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر لیکن وہ مشرک ہیں سب, یعنی عملاً مشرک ہیں. اس توحید کا, جو توحید جس کا نظریہ رکھتے ہیں, عملاً اس پر قائم نہیں ہے جی. یعنی جیسے ہم اپنی زندگی میں مثال کے طور پر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پیسے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہ شرک ہے. یعنی کہ ہم جو ہیں زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, لیکن لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے وہ حقیقتاً کیا ہے, کہ جیسے علماء ہمارے بیان فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ دو سینٹنسز نہیں ہیں. یعنی لا الہ کے نہیں ہے معبود مگر اللہ, یعنی اگر اس طریقے سے پڑھیں کہ نہیں ہے معبود مگر اللہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں معبود سمجھا جا سکتا ہے, لیکن ان کی میں نفی کرتا ہوں اور فقط خدا کی بندگی کو معبود قبول کرتا ہوں. یہ مطلب نہیں لا الہ الا اللہ کا, بلکہ لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے جس کا مطلب ہے کہ غیر خدا کے لیے کوئی الوہیت نہیں ہے. یعنی غیر خدا کے لیے کوئی بندگی نہیں ہے, ایک جملہ ہے یہ, اس میں دو نہیں ہے. یعنی کہ معبود نہیں ہے مگر اللہ, یہ مطلب نہیں. تو اس سے انسان عام طور سے تین چار چیزوں کی طاقت پر ہم سب یقین رکھتے ہیں, بدقسمتی سے گروپ کی طاقت پر, جس کو دین کی زبان میں کہا گیا عصبیت, تعصب جسے کہا جاتا ہے, گروپ. یعنی گروپ ہمارا مضبوط ہو گیا, ہم سمجھتے ہیں ہم طاقتور ہیں. پیسے کی طاقت پر، مال کی طاقت پر، اسٹیٹس کی طاقت پر یا فزیکل طاقت پر، ان سب طاقتوں پر ہمارا ایمان ہے اور اسی لیے ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس رستے پر آگے جانا چاہتے ہیں. یہ سب مشرکانہ طریقے ہیں. یہ شرک وہ ہے کہ جو عملی، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ نظریے کے طور پر توحید کا قبول کر لینا الگ بات ہے، عملی زندگی میں مشرک نہ ہونا الگ بات ہے. تو اس لیے ان دونوں باتوں کو الگ الگ بیان کیا گیا کہ ابتدا میں اللہ تعبدو الا ایہ، اور آخر میں کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ قرار دو. یعنی اس کی مثال کیا ہے کہ جیسے بہت مشہور واقعہ ہے کہ رسول پاک بستر کے وہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک آیا کافر یا مشرک آیا، تلوار تان کے کھڑا ہو گیا، اے محمد آپ بتائیں آپ کو، اب مجھ سے کون بچائے گا؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ لوگ بچاتے ہیں شاید جو ان کے ساتھ ہیں. تو آپ نے وہیں آرام سے لیٹے لیٹے ارشاد فرمایا اللہ، اور جب آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے گر پڑی. آپ نے وہ تلوار اٹھا لی کہ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ٹھیک ہے، ایک یہ چیز. دوسرا یہ کہ خاص طور سے امام علی علیہ السلام کی جو زندگی اور سیرت ہے، اس پہ بہت بہت جملے امام علی علیہ السلام کے تو بہت واقعات ایسے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ امام علی علیہ السلام نے خمسان کی جنگ میں، یعنی کہ جہاں پر پورا ہجوم ہے دشمنوں کا، اس میں اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے بدن پر صرف ایک کرتا ہوتا تھا، ہاتھ میں ایک نازہ ہوتا تھا، کوئی زرہ نہیں ہے، کوئی حفاظتی لباس نہیں ہے، کوئی لوہے کا پروٹیکشن نہیں ہے کہ جو لوگ، یعنی کیا چیز کہ آپ ہمیشہ آپ نے اس چیز کا مظاہرہ کیا کہ میں خدا کے لیے کام کر رہا ہوں، جو کچھ ہے وہ خدا ہی کرنے والا ہے. کہ جیسے رات کی تاریکی میں آپ کبھی اکثر اوقات شہر سے باہر نکل کے تشریف لے جاتے تھے، بیابان میں عبادت کرتے تھے، ایک دفعہ قمبر نے محسوس کیا کہ علی علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے چلنے لگے، آہٹ محسوس کی، پلٹ کے پوچھا کون؟ کا قمبر، کیوں آ رہے ہو؟ کا حفاظت کے لیے. آپ نے فرمایا تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی شاید اس قسم کا جملہ ہے کہ جو موت ہے یا جو موت دینے والا ہے سب سے بڑا محافظ بھائی ہے، موت خود انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے. یہ توحید ہے، عملی توحید اس کو کہتے ہیں، یعنی نظری توحید نہیں کہ آپ نے نظریے سے، بحث سے، دلیل سے سمجھ لیا کہ خدا واحد ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عملاً پریکٹیکل زندگی میں یہ ثابت ہو کہ میں خدا واحد کا بندہ ہوں، یہ کافی مشکل کام ہے اور بہت محنت اور دقت کے بعد حاصل ہوتا ہے. اور یہی چیز ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے. اچھا، اب ایک دوسرا پہلو جو آج ہم ذکر کرنا چاہ رہے تھے وہ تھا کہ جب ہم سورہ یاسین میں آگے بڑھتے ہیں، یعنی ان چار آیتوں کے بعد، تو ذکر آتا ہے کہ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. یعنی یہ قرآن کیوں آیا، تم رسول بنا کر کیوں بھیجے گئے، لا یعنی کہ جو اس کا مقصد اور غایت بیان کر رہا ہے، فار دا پرپز آف، وائی، لتنذر قوما، تاکہ تم انذار کرو. میں اس کا بھی ترجمہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایکسپلینیشن مانگتا ہے لفظ، لتنذر، تاکہ تم انذار کرو قومن، ایک قوم کو، جو کسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، کہ جن کے آباؤ اجداد کو انذار نہیں کیا گیا تھا، فہم غافلون، پس و غفلت میں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو تھوڑا سا ٹائم آپ کا رہتے ہوئے، میں اس چیز کو واضح کرنا چاہوں گا انشاءاللہ کہ انذار کیا ہے. آیت نمبر 11 میں پھر بشارت ہے، بشارت کا بھی ذکر ہے، انذار اور تبشیر، یعنی جیسے ہم اکثر یہ حضور کے لیے کہتے ہیں نا، بشیر و نذیر، بشیر یعنی بشارت دینے والا، نذیر یعنی انذار کرنے والا. ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں کہ انذار کا مطلب ہے ڈرانے والا، بشیر کا مطلب ہے خوشخبری دینے والا. لیکن یہ انذار اور تبشیر حقیقتاً کیا ہے، یہ ایکسپلینیشن مانگتا ہے. کیونکہ اس جگہ پر ہم اکثر اوقات ڈیڈ رونگ ہیں اپنے کنسیپٹس میں، انذار اور تبشیر کے کنسیپٹس میں. اچھا، ایک چیز یہ کہ جب ہم انذار کی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ہمارا جو نظریہ ہے ڈرانے والے کا، اب ڈرانے والے سے ہمارا اکثر جو ہے وہ مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان اس طریقے سے بات کرے کہ بالکل ڈرا ڈرا کے اور اتنا خوفزدہ کر دے کہ بیچارہ مسلمان مومن کسی کونے میں سہما ہوا بیٹھا ہو اور بس اس کے دماغ میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ خدا نے تو ہمیں پیدا ہی کیا ہے مار پٹائی کے لیے، کہ کچھ بھی کر لیں بچنے والے نہیں ہے، جیسے ہی قبر میں گئے شامت آنی ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ گناہگار ہیں. کون گناہگار نہیں ہے؟ معصوم تو ہم میں سے کوئی نہیں ہے. اور گناہوں کے حوالے سے اور اس کے اتنا خوفناک قسم سے ڈرا دھمکا کے کہ بس ہمیں پتہ ہے کہ اب آتشی گرز والے فرشتے جو ہیں نا وہ ہمارے انتظار میں ہیں کہ وہ مار مار کے بالکل بھرکس نکال دیں گے جیسے ہی ہمیں پہنچنا ہے. اور اس کا جو ڈاؤن سائڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے اس قسم کے انذار کا یا ڈراوے کا؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی جب پیدا ہی مار کھانے کے لیے ہوئے تو کم از کم جتنی زندگی ملی ہے اسی میں کو سکون سے رہ لیں، اپنی مرضی کے مطابق ٹائم گزار لیں. ٹھیک ہے، یہ ہرگز انذار نہیں ہے. یعنی اس قسم کا ڈرانا، جیسے پھر میں نے وہی کہا کہ لفظ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لفظ قرآن سے لیں مطلب خود نکالیں. قرآن نے نذیر و بشیر کے بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے؟ تو میں آج کی گفتگو میں یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس پہلو کو واضح کر دوں کہ نذیر کسے کہتے ہیں جسے خدا نے کہا لِتُنذِرَ، کہ تاکہ تم انذار کرو قوم کو. یعنی پیغمبر نذیر ہیں، اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے تم کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے. میں اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی آپ کو ایک مثال دوں کہ دیکھیں انذار کہتے کس کو ہیں، ڈرانا کیا چیز ہوتی ہے. کہ اگر مثال کے طور پر آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ایک رستے پہ چلے جا رہے ہیں اور وہ خوش ہیں، اپنے مست ہیں، یعنی اس طریقے سے ہیں کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے کھانے پینے کھیلنے کودنے میں مست ہیں، راہ کو طے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رستہ آگے جا کے اس میں ایک ایسا جنگل آتا ہے کہ جہاں پر چور ڈاکو لٹیرے موجود ہیں. یہ جیسے ہی وہاں پہنچیں گے وہ ان پر حملہ آور ہو جائیں گے. یا مثال کے طور پر کہ یہ راستہ ایک ایسے جنگل سے گزرتا ہے کہ جہاں پر ایسے کانٹے دار درخت ہیں کہ اگر وہ کانٹے ان کو چبھ گئے تو وہ زہریلے کانٹے ہیں، ان کی موت واقع ہو سکتی ہے. یا یہ کہ یہ رستہ ایسا ہے کہ جس میں گڑھے ہیں، کھائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ گر سکتے ہیں اس میں. تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ ان سے کہیں گے اے بھائی اپنے اس کھیل کود سے باہر آؤ، ہوشیار ہو، سمجھو کہ آگے کا رستہ دشوار اور خطرناک ہے. وہ اگر آپ کی بات نہیں سنیں گے آپ ان کو زور سے مزید زوردار آواز سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، پھر نہیں سنیں گے آپ ان کو مثال کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کہیں گے میں تم کو ایک ریئل ڈینجر سے خبردار کر رہا ہوں، تم میری بات سنتے کیوں نہیں ہو؟ تم میری بات پر کیوں نہیں توجہ کرتے ہو؟ میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا، میں تمہیں روک لوں گا. یا آپ کہیں گے کہ وہاں پر یہ یہ خطرات ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کسی کی دشمنی میں ہے، یا کون سی ایسی چیز ہے کہ جو مطابق حق نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ انذار لوگوں کو حقارت سے دیکھ کر ہو رہا ہے یا لوگوں کی محبت میں ہو رہا ہے؟ صحیح، سب سے اہم ترین پہلو کہ انذار یعنی جو ڈر سنانا ہے وہ اس لیے نہیں کہ تم بدبخت لانتی مرو جا گے، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ جب پیغمبر جسے خدا نے وہ بصیرت عطا کی ہے, جس کی نظروں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے, جس کو حقیقت دکھا دیے, وہ اس حقیقت کو دیکھنے کے بعد درد مند دل کے ساتھ ہمیں پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے, کہاں پڑے ہوئے ہو, کیا کر رہے ہو. اقترب للناس حسابهم وهم عن الساعت معرضون, کہ انسانوں کے لیے ان کا حساب قریب آ پہنچا اور وہ فیصلے والی گھڑی سے منہ موڑے ہوئے ادھر ادھر کھیل کود میں لگے ہوئے. سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے یہ. اس سے کہتے ہیں انذار, کہ ایک درد مند دل کے ساتھ, اور جو صاحب, اور اس کی خاص بات کیا ہے کہ جو درد مند دل کے ساتھ لوگوں کے پاس آتا ہے, ان کی محبت کے ساتھ ان کو ہوشیار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو تم گڑھے میں جا رہے ہو, ہوشیار ہو جاؤ, وہ کبھی لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے. ارے میں سمجھ میں, جو میں اگر آپ سے بات کروں گا غصے میں, میری نظر میں آپ حقیر ہیں, معاذ اللہ جاہل ہیں, بے سمجھ ہیں, کچھ نہیں آتا, کچھ نہیں پتا, جاؤ بھاڑ پہ جاؤ, 10-12 آیتیں سنائی جہنم کی اور روایتیں سنائی اور سبز کر جاؤ. نہیں, جو درد مند دل کے ساتھ آئے گا وہ کبھی قوم کو چھوڑ کے نہیں جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی نالائق قوم نصیب ہوئی تھی ان کو, ہے نا, کیا کچھ نہیں انہوں نے احکامات خدا کی نافرمانی نہیں کی. 40 سال تک وادی تیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام معصوم ہو کر ان کے ساتھ بھٹکتے پہ رہے. جب انہوں نے خدا کے احکامات کی نافرمانی کی, 40 سال صحراؤں میں بھٹکتی پھر یہ بنی اسرائیل, موسیٰ اور ہارون ساتھ ہیں. یعنی کہ میں معصوم ہوں, میں حجت خدا ہوں, میں پیغمبر خدا ہوں, تم جاؤ, تمہارے گناہوں کی بدولت ہے, تم جاؤ سارے, میں تو آرام سے ہوں. ٹھیک, صرف ایک پیغمبر ہے جنہوں نے, وہ بھی عذاب دیکھ کر, عذاب کی نشانیاں دیکھ کر اپنی قوم کو چھوڑا تھا, اور خدا نے ان کو کیا سزا دی تھی, کہ اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو یوم باس تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, کہ جو انذار یعنی جو ڈرانے والا ہے, جو قوم کو بتانے والا ہے, وہ فقط اور فقط محبت کے ساتھ ہے, اور خدا کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ہے کہ تم کسی بھی مرحلے پہ قوم کو چھوڑ کے الگ ہو جاؤ اس بنیاد پر کہ یہ جہنمی ہوں, بدبخت ہیں, لانتی ہوں, پھٹکار زدہ ہوں, جاؤ. یعنی فقط ایک پیغمبر ہے پوری نبوت کی تاریخ میں کہ جنہوں نے اپنی قوم سے ناراض ہو کر عذاب کی علامتیں دیکھ کر الگ ہوئے تھے, لیکن حکم خدا نہیں تھا کہ چھوڑو, اور ان وہ اس جگہ تک پہنچ گئے. لیکن باقی تمام افراد, باقی تمام حضرات, جیسے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی, رسول پاک کی مثال دی, آئمہ طاہرین کی مثال کو آپ دیکھیں, کیا اس طریقے سے کبھی کیا کہ تم سب بھاڑ میں جاؤ بس میں تو الگ ہو رہا ہوں؟ نہیں. تو انذار اس کو کہتے ہیں. انذار کا مطلب خالی ڈرا ڈرا کے لوگوں کو مار دینے کا نام نہیں ہے انذار, بلکہ انذار کا مطلب یہ ہے کہ جو عالم ہے, جو باخبر ہے, جو صاحب معرفت ہے, جو جانتا ہے کہ کس قسم کے مسائل ہیں, جو اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ لوگ اپنی غفلت کی وجہ سے کدھر جا رہے ہیں, وہ بار بار آ کے ان کا کندھا پکڑ پکڑ کے جھنجھوڑتا اور ہوشیار کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں, خدا کے واسطے ہوش میں آؤ, کیوں اپنی زندگی تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو, کیوں اپنے لیے دائمی بدبختی مول لینا چاہتے ہو. اور وہ یہ کام کرتا رہتا ہے, یہ نہیں کرتا اس طریقے سے کہ لوگوں کو کہے کہ تم جاؤ سب اور میں فارغ ہوں, پھر اس شخص کو خدا قبول نہیں کرتا اگر وہ یہ رویہ رکھے تو. ٹھیک ہے, یہ انذار ہے. اور میں صرف تھوڑا سا ٹائم شاید زیادہ ہو گیا, لیکن 5 منٹ اور کہ میں آپ کو اس کے حوالے سے قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ تو ایک کنسیپٹ تھا جو میں نے آپ کے لیے بیان کیا. رسول پاک کو سورہ احزاب کی آیت میں رسول پاک کو 5 کوالٹیز سے بیان کیا گیا ہے کہ بشیرن و نذیرن داعین الی اللہ باذنہ اور سراجم منیرا اور ایک اور صفت. ایک صاحبان اولو العزم پیامبران میں جو پہلی شخصیت ہیں یعنی حضرت نوح علیہ السلام, وہ اس اعتبار سے مظلوم ہیں کہ ان کی قوم اتنی بدبخت تھی کہ اس کو خوشخبری دینے کی نوبت ہی نہیں آئی. اس قدر بدبخت قوم ثابت ہوئی وہ کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد غرق ہو گئی. تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے خدا نے فقط اور فقط ایک لفظ استعمال کیا ہے, نذیر. ٹھیک ہے, اور دوسرا کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کر نہیں سکتے تھے کام, یہ کر سکنے کی بات نہیں ہے, یہ قوم کی اہلیت پر ہے. اور انشاءاللہ سورہ یاسین کی آیتوں میں آگے چل کے بات سمجھ میں آئے گی کہ جو انذار سے اثر لیتا ہے اس کے لیے بشارت ہے. ٹھیک ہے, انذار اور بشارت سیریز میں ہے, پیرلل میں نہیں ہے. یعنی پیغمبر پہلے آ کے بتاتا ہے کہ دیکھو یہ خطرہ ہے, یہ گڑبڑ ہے. جو پیغمبر کی اس بات کو سن کے اپنی کنڈکٹ کو درست کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہے. تو جناب نوح علیہ السلام کے لیے موقع ہی نہیں آیا کہ وہ اپنی قوم کو کوئی بشارت سنا سکے. تو میں فقط چند آیتیں سورہ نوح جس کا نمبر 71 ہے وہاں سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم, کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ تم اپنی قوم کو انذار کرو قبل اس کے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے, یعنی گڑے میں گر جائیں, یعنی شیطان ان کو تباہ کر دے, ان کی زندگیاں خراب کر دے. قال یا قومی, انہوں نے کہا کہ اے میری قوم, انی لکم نذیر مبین, بے شک میں تمہارے لیے کھلا ہوا نذیر ہوں. یعنی فقط اسی صفت سے ان کو یاد کیا گیا. اب دیکھیں وہ کہہ کیا رہے ہیں, نذیر مبین میں کہہ کیا رہے ہیں, ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعونی, کہ بندگی کرو اللہ کی, اس کا تقوی اختیار کرو, میری اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم, اگر تم یہ کام کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا. ویؤخرکم الی اجل مسمی, تم کو ایک معینہ مدت کے لیے مہلت دے گا. اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ فقلت استغفروا ربکم, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. انہ کان غفارا, کہ بے شک وہ بہت زیادہ صاحب مغفرت ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, جو آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برساتا ہے. ویمددکم باموال وبنین, اور مال اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرتا ہے. ویجعل لکم جنات, تمہارے لیے باغات بناتا ہے. ویجعل لکم انہارا, اور تمہارے لیے نہریں جاری کرتا ہے. اور اس قسم کے بیانات. اس میں آپ مجھے بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کو خدا کیا کہہ رہا ہے, نذیر مبین. یہ جو میں نے چند جملے بطور نمونہ آپ کے سامنے پڑھے, کیا یہ ڈر دلانے والے جملے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو, اس کا تقوی اختیار کرو, اس کی اطاعت کرو, خدا تمہیں ایک معینہ مدت کے لیے دنیا کی زندگی بھی اچھی کرے گا, اس کے بعد آخرت کی زندگی بھی اچھی کرے گا. اگر تم اپنی دنیا کی زندگی میں, یہ سارے کے ساری نعمتیں دنیا کی ہیں نا, بارش کا برسنا, مال اور بیٹے اور یہ ساری چیزیں, ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ استغفار. یعنی اللہ سے استغفار کرتے رہو, خدا تمہیں دنیا کی زندگی کی برکتیں عطا کرے گا. تو انذار کا مطلب لوگوں کو اس گڑھے میں گرنے والے رستے سے باہر نکال کر خدا کی طرف متوجہ کرانا ہے. इंजहार का मतलब डराना और धमकाना और खौफजदा करना नहीं है। और फिर जो उससे मुनहरिफ हो, जो ना माने, उसको बताना है कि तुम्हारे लिए फिर अगर ये ना करोगे तो अजाब अलीम है। और अजाब अलीम का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग तुम्हें मारने पीटने के लिए बैठे हुए, बल्कि अजाब अलीम का मतलब बिल्कुल ऐसा है कि अगर तुम अपने सेहत का ख्याल नहीं रखोगे तो बीमार हो जाओगे, फिर मुझसे नहीं कहना। अगर तुम स्लो पॉइजनिंग करते रहोगे तो एक दिन तड़पोगे दर्द से। यानी जो डराना है अजाब अलीम का मतलब ये नहीं है कि हाँ तुम अपनी जिंदगी गुजार लो फिर आओ फिर हम देखते हैं, फिर हमने तो रखे हुए, ये नहीं है मतलब। तो इस चीज को हमें अच्छे तरीके से समझना है। और ये मैसेज जब हम समझते हैं तब हम अपने पैगंबर से और अपने इमाम से सही मानों में मोहब्बत करके उनकी तरफ बढ़ते हैं कि इमाम मुआलिज है, इमाम तबीब है, इमाम रहनुमा और रहबर है। इमाम के हाथ में हाथ देने का नतीजा ये है कि वो हमें उस रास्ते से बाहर निकालता है कि जो गढ़े में गिराने वाला है। इमाम का साथ देने का मतलब यह है कि वो मेरे जिस्म को मेरी पैदा की हुई निजासतों और जहर से पाक करने में मेरी मदद करता है। ये इंजार और तबशीर है, ठीक है। तो जब खुदा ने फरमाया कि लितुन जरा, यानी कि ये कुरान क्यों है, रसूल क्यों है, लितुन जरा कौमन, ताकि कौम को इंजार करें। तो इंजार का मतलब क्या कि इंसान अपनी गफलत और अपनी जहालत की बुनियाद पर जहर खा रहे हैं, अपने वजूद को खराब कर रहे हैं, बदमस्त हैं, गढ़े में गिरने जा रहे हैं, बेखबर हैं। तुम उनको इस रास्ते से बाहर निकालो मोहब्बत के साथ, ठीक है, हकारत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ, उनके दरमियान रहकर। कि रसूल पाक ने जितना अरसा गुजारा, सात पत्थर भी खाए, तकलीफ भी उठाई, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि हर नबी ने अपने कौम के साथ तकलीफ उठाई है। ये नहीं कहा कि मैं खुदा का पसंदीदा बंदा हूं, मैं तो आराम से अपने घर में हूं, सारी तकलीफें तुम्हारे लिए हैं क्योंकि तुम गुनाहगार हो, ऐसी कोई बात किसी पैगंबर ने नहीं की। कि अगर लोगों ने एक पत्थर अपने पेट पे बांधा हुआ था खंदक के दिन, तो रसूल पाक ने दो बांधे हुए थे। और इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे फरमाते हैं कि मैदान जंग में रसूल खुदा उस मकाम पर होते थे कि जहां पर खड़ा होना बड़े से बड़ा बहादुर अपनी शुजात का आखिरी कारनामा समझता था। यानी रसूल खुदा का जंग के मैदान में ये नहीं था कि मैं तो अपने खेमे में हूं तुम सब जाके लड़ो, खतरनाक तरीन मकाम पर पहले खुद होते थे फिर बाकी लोगों से कहते थे जंग करो। तो बहरहाल इंशाअल्लाह यहाँ पर आज बात ख़त्म करते हैं, कल इसको थोड़ा सा और कि ये जो यानी कि ख़तरा है, इंजार है, और इंजार के नतीजे में जो डेंजर्स हैं, खतरात हैं कि जो हमारे लिए पॉसिबल हैं, उनका ज़िक्र किस तरीके से किया गया, और फिर आखिर में ये इंजार क्यों कर खुशखबरी में तब्दील हो जाता है इंशाअल्लाह। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन। आप अगर मरसिया पढ़ना चाहें,
आप कुछ मसायब पढ़ें
जी, नहीं आप पढ़ें, लेट टाइम इंशाल्लाह कल फिर देखता हूँ, थोड़ा सा टाइम कर्टेल करके।